الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم. گزشتہ نشستوں میں آپ حضرات حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کے کام کام کے ملفوظات سماعت فرما رہے ہیں. پہلا مضمون آپ حضرات نے سماعت فرمایا جس کا تعلق تھا وقت سے، کہ وقت کو انسان کارآمد بنائے تو بڑے بڑے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. دوسرا مضمون تھا ہمت سے متعلق، اور تیسرا عنوان تھا دعا، کہ وقت کو انسان اپنے کاموں کے اندر صحیح طرح استعمال کرنے کی عادت ڈالے، نظام الاوقات کا پابند بن جائے، اور ہمت کو بروئے کار لائے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو، دعا کرنا، دعا کرانا، دعا لینا. آج جس چیز کا مضمون ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت. فرمائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان کرو اور ان پر شکر ادا کرتے رہو. نمبر دو، فرمایا کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو اور ان کے حالات اور اشعار اور کتابوں کو پڑھتے رہو. اور نمبر تین، فرمایا کہ زندگی کے سب کاموں میں اتباع سنت کا اہتمام کرو. تین چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ہوگا اور دل سے ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے. دنیا کے اندر ہم پر کوئی معمولی سا احسان کرتا ہے، کوئی ہمارا ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہے، ہمارے دل میں اس کی کس قدر گہری محبت جگہ پا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو منعم حقیقی ہیں جنہوں نے ہمیں وجود بھی بخشا اور وجود کی تمام تر ضروریات کا خیال بھی فرمایا. تو فرمایا کہ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان کیا کرو اور اس پر شکر ادا کرتے رہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. اور دوسرے نمبر پر جو اہل محبت ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہیں، محبت میں گرفتار ہیں، ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرو تو تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت کا شعلہ بھڑکنے لگے گا. اور ان کے جو حالات زندگی ہیں، جو ان کے کتابوں کے اندر سوان حیات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ پڑھا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. اور تیسری چیز فرمایا کہ زندگی کے تمام کاموں میں اتباع سنت کا اہتمام کرو. بات یہ ہے کہ یہ کام کے نسخے ہیں، ان کو اپنانا شرط ہے. کوئی بھی انسان جب اپنائے گا تو وہ ضرور بے ضرور نتائج کو پائے گا. حضرت کی نصیحتوں میں سے پہلے بھی ایک نصیحت کافی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، کہ جب کبھی کوئی کام شروع کرو تو اللہ تعالیٰ سے چار دعائیں مانگ لیا کرو. یا اللہ، یہ کام میں شروع کر رہا ہوں، آپ اس کو آسان فرمائیں، اس میں میری مدد فرمائیں، اور خیریت سے مکمل فرما دیں، اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیں. کسی بھی کام کے آغاز میں جب یہ چار دعائیں مانگ لی جاتی ہیں کہ یا اللہ، اس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں، اب جیسے ہمارا بیان شروع ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دس بد دعا ہیں کہ یا اللہ، آپ کی محبت کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچانا ہے، آپ اس کام کو آسان بنائیے، اس میں میری مدد فرمائیے، اس مضمون کو پورا کرائیے، اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. تو یہ چار دعائیں جس کام کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آسان بھی بناتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں، مکمل بھی کراتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیتے ہیں. حضرت نے یہاں تین چیزیں بیان فرما دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کی مخلوق سے محبت کرو. جو واقعتاً اللہ کی محبت میں سچا ہوگا تو وہ عملی زندگی میں اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھائے گا، وفاداری اس سے ثابت ہوگی. اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا کہ اللہ کی مخلوق کی محبت دل میں سمائے گا، اور نفرت، عداوت، کینہ، بغض، حسد، یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سے بچے گا. تو عمل اس کا بتائے گا کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا صرف جھوٹے دعوے ہیں. فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا اظہار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو اور اس کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے والہانہ محبت فرماتے ہیں اور بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی مجھ سے ہی محبت کرو. چند ایک احادیث ہیں جو اسی محبت سے وابستہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بنی آدم، اس کو اکثر و بیشتر اللہ پاک نے ابن آدم سے مخاطب کیا ہے، اے آدم کے بیٹے. اپنے بندوں کو ابن آدم سے اللہ تعالی مخاطب بناتے ہیں، فرمایا کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہر کوئی تجھ سے محبت کرتا ہے اپنی خاطر، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیری خاطر اور بغیر کسی غرض کے. یہ وہ حدیث ہے جو حدیث خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں سنوائی ہے. جس حدیث کے الفاظ براہ راست اللہ تعالی اس کا تکلم فرمائے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے کہ خود اللہ تعالی نے براہ راست پیغام بھجوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو دہروایا. تو یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی غرض کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اور اس محبت کی وجہ کو بیان فرمایا کہ بندے، ہر کوئی تجھ سے محبت کرتا ہے اپنی خاطر، اس کا کوئی لالچ ہوگا، کوئی غرض ہوگی، کوئی مفاد ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی تجھ سے غرض وابستہ ہوگی جس غرض کی وجہ سے وہ تجھ سے محبت کرتا ہوگا. اور میری جو تجھ سے محبت ہے وہ تیری خاطر ہے کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، تو میری جو تجھ سے محبت ہے تیری خاطر بغیر غرض کے ہے. دنیا کے اندر بھی بندوں کی بندوں سے جو محبت ہے دو طرح کی ہے. ایک محبت وہ ہے جو اللہ کی ذات کے لیے محبت ہو، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، الحب فی اللہ، کہ اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی ذات ہی کے لیے محبت ہو، یہ تو قابل تعریف ہے، محبوب اور پسندیدہ محبت ہے. اس کے علاوہ جو دیگر محبتیں ہیں اس کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا کہ اے ابن آدم، ہر کوئی تجھ سے محبت کرتا ہے اپنی خاطر، کوئی نہ کوئی اس کے لالچ، کوئی غرض، کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی نفع اپنی ذات کی خاطر ہوگا جس کی وجہ سے وہ تجھ سے چپٹا ہوا لپٹا ہوا. لیکن میری محبت وہ تیری خاطر ہے کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، اور یہ جو میری محبت تیری ذات سے ہے یہ بے غرض ہے، اس میں کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی اور مفاد نہیں ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دے دی اور آخر کار پھر بدعا کے لیے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ یا رب، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو نیست و نابود کر دیں، غرقاب کر دیں، یہ ماننے والی قوم نہیں ہے. اللہ پاک نے سب کو سفینۂ ہستی سے مٹا دیا، خالی اہل ایمان تو سفینۂ نوح کے اندر زندہ سلامت رہے، باقی سارے کفار سفینۂ ہستی سے مٹا دیے گئے. ایک مدت گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اچھے اچھے سے کچھ برتن تیار کریں. تو اللہ تعالیٰ کی فرمائش تھی تو بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اپنی ساری کوششیں صرف کر کے بڑے خوبصورت خوبصورت برتن بنائے. جب وہ ساری کاوشیں پوری ہو گئیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان کو توڑ کے چکنا چور کر دیں. حیران رہ گئے کہ یا اللہ، اتنی محنت سے، اتنی لگن، اتنی محبت سے آپ کے حکم کی تعمیل میں نے یہ سارے برتن بنائے، اب آپ فرما رہے ہیں ان کو توڑ کے چکنا چور کر دوں. وجہ سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا کہ میرے بندے بھی میرے بنائے ہوئے تھے. آپ نے ایک بول کے اندر کہا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان میں سے کسی کو بھی زندہ سلامت مت چھوڑنا، ہم نے آپ کی بد دعا قبول کر کے اپنے سارے بندوں کو نیست و نابود کر دیا. اس چیز کا اظہار اللہ پاک نے فرمایا کہ میری مخلوق بھی مجھے محبوب ہے. ایمان اور کفر کا معاملہ تو، عقیدے کا معاملہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت مخلوق کے ساتھ اس کا اظہار فرما دیا کہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے میری مخلوق، میری پیدا کی ہوئی، تو اس کے ساتھ بھی میری محبتیں وابستہ ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے دسترخوان پر ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کو بلا کر ساتھ کھانا کھاتے تھے. ایک دن بڑے ڈھونڈ بھال کے ایک مہمان کو لائے، 70 سالہ بوڑھا، بات چیت ہوئی تو پتہ چلا مجوسی ہے. فرمایا کہ نہیں بھی مجوسی ہو تو تم ایمان اور اسلام لاؤ تو میرے دسترخوان پر کھانا کھاؤ گے ورنہ نکاح نہیں. ایمان ایمان نہیں لاتا, اٹھ کے ناراض ہو کے چلا گیا. ابھی وہ ناراض ہو کے کچھ ہی دور گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی. فرمایا کہ ابراہیم یہ تو 70 سال سے کفر کے اندر مبتلا ہے, ہم تو اس کو روزانہ کھلاتے رہے, آج آپ کے دسترخوان پر آ گیا, آپ نے اٹھا کر بھگا دیا. فوراً اٹھ کر دوڑے اور اس کی تلاش کر کے اس کو پکڑا, جا کر کہا کہ آؤ میرے دسترخوان. کہا ابھی تو مجھے اٹھا کر بھگایا تیار کھانے کے دسترخوان سے, اب واپس بلانے آ گئے. کہا اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا, جبریل امین میرے پاس آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے کہ 70 سال سے وہ تم کو کھلا رہا ہے, کبھی نہیں دھتکارا نہیں بھگایا, اور میں نے آج پہلی دفعہ تم میرے دسترخوان پر آئے اٹھا کر بھگا دیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو میرے پاس بھیجا ہے تمہاری خاطر. دل پر اس کے ایسا اثر ہوا کہ وہ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میرے 70 سالہ کفر کے باوجود میری حمایت کے اندر جبریل امین کو بھیج دیا. کہنے لگا کہ میں اسی اللہ پر ایمان لایا جس نے آپ پر میری خاطر پیغام اتارا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بے حد بے انتہا محبت فرماتے ہیں. ایمان اور کفر کا معاملہ یہ نصیب کے سودے ہیں. اللہ پاک نے جنت بھی بنائی ہے, دوزخ بھی بنائی ہے, لیکن دونوں کے لیے پھر فرما دیا کہ یہ فیصلے آخرت میں ہوں گے کہ کون کہاں جائے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث مبارک میں فرما دیا کہ میں تجھ سے جو محبت کرتا ہوں یہ محبت میری بے غرض ہے اور تیری ذات کی خاطر ہے کہ تو میرا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, وہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے اور اظہار محبت فرمایا ہے. دنیا کے اندر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس کو پیغام محبت دیتا ہے, پھر وقت آنے پر اظہار محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے اور ارشاد فرمایا, ایک حدیث مبارک ہے, وہ بھی حدیث قدسی ہے جو اللہ تعالی ہی کا فرمان ہے, اللہ تعالی ہی کے الفاظ ہیں, 3 جملوں کے اوپر مشتمل ہے. ایک تو ارشاد فرمایا کہ یبن آدم, اے آدم کے بیٹے, انی لک محب, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سب سے پہلے جملے میں اللہ پاک اپنی محبت کا اظہار اپنے بندوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ انی لک محب, اے آدم کے بیٹے, اے ابن آدم, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سب سے پہلے جملے میں اپنی محبت کا اظہار فرما کر بتا دیا کہ اللہ کی جو محبت اپنی مخلوق سے ہے, جو اپنے بندوں سے ہے, وہ بڑھ کر ہے اس محبت سے جو بندے اللہ سے کریں گے. اے میرے بندے, اے ابن آدم, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, فبحقی علیک, میرے حق کی قسم. اور دوسرا ترجمہ ہے کہ میرا حق جو تجھ پر بنتا ہے اس کی خاطر اس حق کا واسطہ بیچ میں دیا. اور پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا, کن لی محبہ, میرے حق کی قسم, میرے اس حق اور احسان کی خاطر جو میں نے تجھ پر کیا ہے, کن لی محبہ, تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. پہلے خود اظہار محبت فرما دیا, یا ابن آدم انی لک محب, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اور میرے جو حقوق تجھ پر ہیں میرے حق کی قسم, اور میرے جو احسانات تجھ پر ہیں ان احسانات کی وجہ سے تجھ پر بھی لازمی یہ حق بنتا ہے کہ کن لی محبہ, تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. ایسے کھلے لفظوں میں اظہار محبت کر کے اللہ پاک پوری انسانیت کو, سارے انسانوں کو اپنی محبت اپنی دوستی کی طرف بلا رہے ہیں. اب یہ انسانوں کا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام محبت کو سن کر لبیک اور صادق کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو راہ حق ہے, ہدایت و نجات کے جو راستے ہیں, کہ جو سیدھے منزل مقصود جنت الفردوس تک پہنچتے ہیں, تو آیا وہ ان راستوں پر وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان راستوں پر چل پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا جواب محبت سے دیتا ہوا اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر سرشار ہو کر اس کی دوستی کا ثبوت دیتا ہے, یا پھر وہ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفس اور شیطان کی دوستی کو ترجیح دیتا ہے, ہلاکت و بربادی کے راستوں پر چل کر جو اس کے آخر کار انجام ہے جہنم کی گہری اور اندھیری اور آگ کے شعلے بھڑکاتی ہوئی جو وادیاں ہیں ان میں جا گرتا ہے. اللہ پاک نے تو کھلے لفظوں میں محبت کا اظہار فرمایا اور محبت کا مطالبہ کیا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو بھی مجھ سے محبت کر. اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ محبت کا جواب محبت سے دے کر جنت کے اندر پہنچ جائے, اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہو جائے. اور پھر بے وفائی کا ثبوت دے دے تو پھر وہ تباہی بربادی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر کے جہنم میں شیطان کے ساتھ جا کر ایندھن بن جائے. ایک طرف تو پیغام محبت دیا اور اللہ کے بندوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت کرو. اس حدیث مبارک میں دو چیزوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ایک تو میری چاہت یہ ہے کہ جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میری چاہت ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو, اور دوسری چیز اللہ پاک نے جو درمیان کا جملہ ذکر کیا کہ فبحقی علیک, میرے جو حقوق تم پر ہیں, میرے جو احسانات تم پر ہیں, نعمتوں کی جو بارشیں ہیں, اس کا بھی حق بنتا ہے کہ تم مجھ سے ہی محبت کرو. دنیا میں کوئی کسی کو کھانے پینا فراہم کر دے, ٹھکانہ فراہم کر دے, لباس پوشاک فراہم کر دے, کوئی سواری فراہم کر دے, کوئی بھی اس کے اوپر انعام اور احسان کرتا ہے, اگلا آدمی ساری زندگی اس کے احسان تلے دبا رہتا ہے. الانسان عبد الاحسان, انسان تو احسان کا پتلا ہے, احسان کا بندہ ہے کہ جو اس پر احسان کرے گا اسی کے احسان تلے دب جاتا ہے. یہاں وہ ذات ہے کہ جو محسن حقیقی ہے, کہ جس نے ہمیں وجود سے لے کر آخرت کے تمام مراحل سے گزار کر پھر جنت کے وعدے کیے ہوئے ہیں, وہ ذات ہم سے فرما رہی ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اے ابن آدم تو بھی مجھ سے محبت کر. ایک تو میری چاہت یہ ہے کہ تو مجھ سے محبت کرنے والا بن, اور دوسرا یہ کہ میرے جو احسانات تجھ پر ہیں ان کا بھی تقاضا یہی ہے کہ تو مجھ سے محبت کرے, اس لیے کہ سارے احسانات, ساری نعمتیں, ساری فراوانیاں میری ہی دی ہوئی ہیں. سب سے عظیم احسان تو یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں وجود دے دیا, روح والا ایک جسم دے دیا, پھر اشرف المخلوقات بنا دیا, پھر صاحب ایمان بنا دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا, پھر دین اسلام سے وابستگی عطا فرمائی, پھر اللہ پاک نے اپنا تعلق نصیب فرما دیا, عبادات کی توفیق مرحمت فرمائی, تو انعام بڑے بڑے ہیں. صحت ہے, عافیت ہے, خوشحالیاں ہیں, آزادی ہے, فراوانیاں ہیں, نعمتوں کی بارشیں ہیں. جس چیز کو انسان سوچے تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. تو اس حدیث مبارک میں اللہ پاک نے اپنی طرف بندوں کو کھینچا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وہ بھی حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ اے میرے بندو تم مجھ کو ہی طلب کرو, مجھ کو ہی تلاش کرو, میری ہی جستجو میں لگے رہو, اگر تو تم نے مجھ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. جس کو اللہ تعالیٰ مل گئے, احکم الحاکمین, کائنات کے بادشاہ مل گئے, تو ساری بادشاہت بھی مل گئی. فرمایا کہ تم مجھے طلب کرو, اگر تم نے مجھ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا, اور اگر تم نے مجھ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. پھر تمہارے پاس جو موجود ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. جس نے اللہ کو کھو دیا تو گویا کہ اس نے کچھ بھی نہ پایا. فرمایا کہ تمہاری تمام چیزوں میں, تمام تر چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب میں ہی ہوں. اہمیت کے اوپر بات ہے کہ بندہ جب اس اہمیت کو پہچان لے, اپنے مالک کو, خالق کو, رازق کو, اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو چلانے والی ذات, نظام کائنات کو چلانے والے, لمحہ بلمحہ رب العالمین, پورے جہانوں کی پرورش اور نگہداشت اور دیکھ بھال کرنے والے رب کا معنی لمحہ بلمحہ اپنی مخلوقات کی دیکھ بھال نگرانی کرنے والے, سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بیار و مددگار چھوڑ دیں, ساری کائنات تہس نہس ہو جائے, دھرم بھرم ہو جائے. ہر لمحے ہر آن اپنی مخلوق پر متوجہ ہیں, دیکھ بھال چل رہی ہے, کسی بھی مخلوق سے وہ غافل نہیں. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ مجھ کو طلب کرو, اگر مجھ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا, اور اگر مجھ کو نہ پا سکے تو پھر سمجھ لو کہ تم نے کچھ بھی نہ پایا, اور تمہاری تمام تر چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب میں ہی ہوں. حدیث مبارک میں آتا ہے, امام غزالی رحم اللہ نے نقل فرمائی ہے روایت, فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نادانی میں, ناسمجھی میں, غفلت میں ڈوب کر کوئی گناہ کرتا ہے, نافرمانی کر بیٹھتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی نافرمانی کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی کانپ جاتے ہیں. زمین اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ ربا حکم دیجئے کہ میں اس کو نگل لوں, دھسا دوں, کہ آپ کی کھاتا ہے, آپ کا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی نافرمانی, آپ کے خلاف اس نے کام کیا, حکم دیجئے کہ میں اس کو نگل لوں, اپنے اندر دھسا دوں. آسمان کی طرف سے درخواست آتی ہے کہ ربا مجھے حکم دیں کہ میں اس پر گر پڑوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ چھوڑو میرے بندے کو, رہنے دو, ابھی تھوڑی مہلت دو, شاید کہ توبہ کرے گا. اور پھر اس کے بعد جو جملہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ان کان عبدکم اگر تو یہ تمہارا بندہ ہے فشانکم بھی تو اپنے بندے کو سنبھالو، تمہاری مرضی عذاب دینا تو عذاب دو، نگلنے تو نگلو، برسنے تو برسو، اگر تمہارا بندہ ہے یہ جس کے لیے تم اتنے فکر مند ہو کہ اس کو نگلنے کے لیے اور آسمان اس پر برسنے کے لیے درخواست کر رہا ہے، فرمایا کہ اگر تو یہ تمہارا بندہ ہے نافرمانی کرنے والا، فشانکم بھی تم جانو تمہارا بندہ جانے، وَإِن كَانَ عَبْدِي اگر تو وہ میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي پھر تم ایک طرف ہو جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان حائل مت ہو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اِن كَانَ يَأْتِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ وَإِن كَانَ يَأْتِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ، آج نہ صحیح کل صحیح، کبھی نہ کبھی تو پلٹ کر آئے گا، معافی مانگے گا، کسی دن بھی یہ چل کر میرے پاس آیا دن کے وقت آئے گا تو توبہ قبول کر لوں گا، کسی زمانے میں یہ رات کے وقت چل کر آیا تو توبہ قبول کر لوں گا، جب یہ میرے پاس آ جائے گا تو لوجد اللہ تواب الرحیم پھر یہ اپنے پروردگار کو بہت زیادہ معاف کرنے والا بہت مہربان پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہے، وہ ہمدردی اپنے بندے کے لیے جو گناہ کر رہا ہے، کہ زمین نگلنے کی باتیں کر رہی ہے، آسمان اس پر برسنے کی باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرفداری ایسے فرما رہے ہیں کہ چھوڑو مہلت دو، توبہ کرے گا۔ اگر تمہارا بندہ ہے تو سنبھالو اپنے بندے کو، جو کرنا ہے سو کرو، اور اگر میرا بندہ ہے تو بیچ سے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان مداخلت مت کرو، جب کبھی وہ دن میں آئے گا تو توبہ قبول کر لوں گا، جب کبھی وہ رات میں آئے گا تو توبہ قبول کر لوں گا۔ جب بھی وہ توبہ کرے گا وہ اپنے اللہ کو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور پاک صاف اور مہربان پائے گا، بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالی کی طرف سے محبتیں، رحم و کرم، کریم ذات ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالی تو انسانوں پر، لوگوں پر حد سے زیادہ مہربان ہے، کریم ہے، مشفق و مہربان ذات ہے۔ آج صبح ہی میں کلاس میں اپنے شاگردوں کو ایک قصہ سنا رہا تھا، تازہ دم اسی طرح مطالعہ کیا تھا قارون کے بارے میں، تفسیر در منصور کے اندر پورا تفصیلی واقعہ مذکور ہے کہ اللہ پاک نے اتنا مال و دولت دیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 60 اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھیں، 60 اونٹ پورے قطار بن جاتے ہیں، ان اونٹوں کے اوپر خالی چابیاں، ان چابیوں سے جب خزانوں کے دروازے کھولے جاتے خزانوں کے کتنے انبار ہوں گے، اتنا مال و دولت اللہ پاک نے اس کو دیا تھا۔ حکم ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہ جائیے اس کو کہیے کہ اپنے مال و دولت کا دسواں حصہ بطور زکات ہمارے راستے میں نکالے۔ یہ پیغام سن کر قارون آگ بگولا ہو گیا کہ اچھا میری دولت پر نظریں گاڑنے لگے، اپنے حواریوں سے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی سازش کرنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ سانٹ گھانٹ کی، مشورہ کیا، رائے یہ طے پائی کہ یہ تو اب ہمارے مال کے اوپر نظریں گاڑنے لگے کہ دسواں حصہ مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ مشورے کے اندر یہ بات طے پائی کہ العیاذ باللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر زنا کی تہمت لگا دی جائے۔ اس زمانے کی عیاش قسم کی وہ فاحشہ تھی، اس کو تیار کیا 1000 دینار کے اوپر اشرفیوں پر کہ تجھے یہ اشرفیاں دیں گے، تو بھرے مجمع میں العیاذ باللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر تہمت لگا دینا، زنا کا الزام لگا دینا کہ آپ نے بدکاری کی ہے میرے ساتھ۔ اور اس کے لیے پورا جو انہوں نے نقشہ تیار کیا تو قارون نے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا، اس میں تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا، ایک دعوت کا سسما تھا، منظر تھا خوب، سارے بنی اسرائیل جمع ہیں، اور 2 قاصد روانہ کیے ایلچی، کہا کہ جاؤ حضرت موسیٰ سے کہو کہ ہم سب پوری قوم جمع ہے، دعوت تقریب ہے، بڑی بڑا اچھا موقع ہے، آپ بھی آ جائیں اور سارے بندے جمع ہیں تو تورات کا کچھ درس ہو جائے، اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں کچھ۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ پیغام پہنچا تو خوشی سے جھوم اٹھے کہ قارون نے اتنا اہتمام کیا، لبیک اور صادق کہتے ہوئے دوڑ پڑے۔ وہاں جب پہنچے پوری قوم جمع ہے، بڑا انتظام ہے ٹھاٹ باٹ سے، تو بیچوں بیچ ایک ممبر تیار کیا ہوا تھا، اسٹیج تیار تھا، کہا کہ آپ یہاں تورات کا درس دیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ خوب جوش و خروش سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنا رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے اس فاحشہ کو اشارہ دیا، وہ بھرے مجمع میں کھڑی ہوئی اور الزام لگایا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے تو میرے ساتھ مکالمہ کیا ہے، کس منہ سے آپ بات کر رہے ہیں اعوذ باللہ، ایسا بھیانک الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ یک لخت خاموش ہوئے اور حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلالی پیغمبر تھے، اس جاہو جلال کے ساتھ اس خواہشوں کی طرف گھور کر دیکھا غیظ و غضب کے ساتھ، اور فرمایا کہ تو سچ بتا تو کیا کہہ رہی ہے، اور جو تو کہہ رہی ہے تو سچ بتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا کوئی سازش ہے. جب گھور کے دیکھا تو اس پر ایسا جلال اور حیبت کا اثر طاری ہوا، کپ کپا گئی اور بھرے مجمع میں راز فاش کر دیا، پول کھول دی کہ مجھے تو قارون نے 1000 اشرفیاں دی تھی اور کہا تھا کہ آپ پر یہ بدکاری کا الزام لگانا ہے. بس یہ سننا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جو دل پر چوٹ لگی، صدمہ ہوا کہ اس نے اتنا بڑا نقشہ بنا کر اور مجھے رسوا کرنے کے لیے یہ ساری سازش کی تھی، فوراً زمین پر گر پڑے، سر بسجود ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے کہ یا رب اس نے تو انتہا کر دی، میری عزت پر اتنا بڑا داغ لگانے کی اتنی بڑی سازش. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، زمین کو ہم نے آپ کے تابع کر دیا، آپ جو چاہیں زمین کو حکم دے سکتے ہیں. جلال میں تھے، اتنا بڑا الزام بھرے مجمع میں لگا تھا، فوراً زمین کو آپ نے حکم دیا، زمین اس کو دھسا، زمین نے اس کو اپنے اندر نگلنا شروع کیا. ابھی ٹخنوں تک دھسا تھا، سمجھ گیا کہ یہ تو وبال آ رہا ہے، پکڑ آ رہی ہے، رونا پیٹنا چیخنا چلانا معافی تلافی شروع کر دی. فرمایا کہ اور دھسا، گھٹنوں تک دھس گیا، پھر رونے لگا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح کسی مشین کے اندر، کسی شکنجے کے اندر زندہ سلامت انسان وہ جکڑا جانے لگا ہو، گنے کی مشین کے اندر گنے کو جب ڈالا جاتا ہے کس طرح سے اس کا رس نکلتا ہے، اس کا بھرگس نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو زمین نے اسی طرح اس کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا اور جکڑنا شروع کر دیا. سمجھ گیا کہ پکڑ آ گئی، رانوں تک دھسا، واویلا کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، رو رہا ہے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ جاؤں. فرمایا کہ اور دھسا، ہوتے ہوتے سینے تک آ گیا، اور دھسا، دھستے دھستے پورا زمین کے اندر دھستا چلا گیا، خود بھی دھسا، سارا اس کا جو لاؤ لشکر تھا، جو اس کا پورا وہ گھر بار تھا، خزانے تھے، سارے اللہ پاک نے زمین میں دھسا دیے. فخسفنا بھی وہ بیدار ہل ارض. بعد میں پھر اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ، آپ جلال میں تھے، غیظ اور غضب کے اندر آپ نے قارون کے لیے بد دعا کی، زمین ہم نے آپ کے تابع کر دیا، آپ نے کہا کہ دھسا، زمین نے آپ کی بات کو مان کر دھسانا شروع کیا. قارون مرحلہ وار دھستا جا رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا تھا، فریاد کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، 70 مرتبہ اس نے آپ سے معافی مانگی، لیکن آپ کو اس پہ ترس نہ آیا. ایک بار بھی اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا فوراً نکال کر باہر کھڑا کر دیتا. اس وقت اس نے مجھے یاد نہ کیا، آپ سے ہی فریاد کرتا رہا، معافی مانگتا رہا. اگر مجھ سے ایک دفعہ بھی فریاد کر لیتا معاف کر دیتا، نکال باہر کھڑا کر. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. گناہگار اپنے گناہوں اور سرکشی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگا ضرور، وہ نافرمانی کی وجہ سے. وہ بھی حدیث مبارک انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ تبھی اپنے بندے کو عذاب دیتے ہیں جب بندہ سرکشی پر تل جائے. اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی بندے کو نہیں پکڑتے، اسی وقت پکڑتے ہیں جب وہ باغی ہو جائے، جری ہو جائے. فرمایا کہ بجلی کے تار پر اگر ننگے تار پر کوئی ہاتھ لگائے تو یہ پہلی غلطی بھی معاف نہیں کرتا، آنن فانن جان لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، مشفق اور کریم ذات ہیں. اس کی نافرمانی کرنے والا 60-70 سال بتا دیتا ہے اللہ کو نافرمانی کرتے کرتے، اس کو ناراض کرتے کرتے، وہ بڑھاپے میں جا کے معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ شان کریمی ہے کہ بندے کو مہلت کے لیے ایک بڑی زندگی دیتے ہیں، بڑے موقع دیتے ہیں، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور جری ہو گیا، سرکش ہو گیا، اور مہلت اور موقع ملنے کے باوجود بھی وہ توبہ تائب نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. پھر جب پکڑ آتی ہے تو ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت. وہ املی لہم، ہم مہلت دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں، ان قیدی متین، لیکن جب گرفت کرنے پر آتے ہیں تو ہماری پکڑ بڑی سخت، پھر اس پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں. مہلت بڑی لمبی ملتی ہے، بہت موقع ملتے ہیں، فرعون کو بھی بڑی لمبی مہلت ملی، لیکن جب نہیں سنبھلا، پکڑ آئی، گرفت آئی، چیختا چلاتا رہ گیا، ایمان لاتا رہ گیا، اللہ پاک نے فرمایا آل آنا، اب ایمان لاتا ہے جب سارا پانی سر سے اونچا ہو گیا. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کو ڈھیل ملتی ہے، لیکن بندہ جب اس ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک چور کو پکڑ کر لایا گیا، رونے لگا، واویلا کیا، معافی مانگنے لگا کہ حضرت معاف کر دیں، پہلی دفعہ غلطی ہو گئی، آئندہ غلطی نہیں کروں گا. فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تیری پہلی غلطی پر اللہ تجھے رسوا کرے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ بندے کی پہلی غلطی پر اس کو رسوا کریں. ہو نہ ہو تو نے کئی بار جرم کیا ہے جو آج تو پکڑا گیا اور سب کے سامنے رسوا ہو. فرمایا کہ تحقیق کرو. معلومات ہو تو تفتیش جب کی گئی معلوم عادی مجرم تھا, بے شمار وارداتیں کی ہوئی تھی, آج پکڑ کر سر دست سب کے سامنے رسوا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے نے پہلی دفعہ غلطی کی اور اللہ تعالیٰ پہلی غلطی پر اس کو رسوا کر دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے, مار آتی ہے, لیکن کب؟ جب بندہ سرکشی پر تل جاتا ہے, نیڈر ہو جاتا ہے, جری ہو جاتا ہے, بے باک. تو حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والے کو سزا دیتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں کب؟ جب وہ سرکشی کے اندر ایک کے بجائے دو کو اپنا معبود بنا بیٹھتا ہے. میں کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں, لیکن جب وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے, قدر سرکش ہو گیا کہ اپنے مالک کے ساتھ ایک اور مالک, اپنے خالق کے ساتھ ایک اور خالق, اپنے معبود کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنا لیا, یہاں پھر اللہ کی غیرت اس کو پھر نہیں چھوڑتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کسی بھی مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے, اس سے نیچے کے درجے کے جو گناہ ہوں گے جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے. کوئی بھی غیرت مند باپ ہو, اس کا بیٹا کہے کہ میرے دو باپ ہیں, یہ بھی میرے ابا ہیں, وہ بھی میرے ابا ہیں, وہ غیرت مند باپ اپنی اولاد کی زبان سے یہ جملہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا سگا بیٹا ہو کر وہ میرے باپ کے ہونے میں کسی اور کو بھی شریک کرے, اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ بھی غیور ہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ سرکشی کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرے, تو پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ اگر بغیر توبہ کیے بغیر ایمان لائے یہاں سے گیا, اس کا خانہ خراب, اس کی لٹیا ڈوبی. اور اگر دنیا ہی میں رہتے ہوئے توبہ نصیب ہو گئی, ایمان نصیب ہو گیا, تو سارے کے سارے اس کے کیے کرائے صاف ستھرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت میں سرشار ہو کر عبادات کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی محبت کا اظہار اس کی اطاعت کے ذریعے اور اس کی مخلوق سے محبت کے ذریعے ہونا چاہیے, تو تب تو ہی یہ سچا وفادار دعوت ہو اللہ تعالی کی محبت کا, اور اطاعت کے میدان میں 0/0 ہو, اللہ کی مخلوق سے محبت کے میدان میں کھوٹا سکہ ثابت ہو, نفرت و عداوت دل میں پالے ہوئے ہو, کینہ بغض تکبر اپنے اندر لیے ہوئے, تو یہ جھوٹا محبت کا دعوے دار ہے. اللہ کے یہاں کھرے سکے چلتے ہیں, کھوٹے سکے سارے کے سارے وہ مسترد کر دیے جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے, اپنی محبت میں ڈوب کر ساری زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنا ہمارے لیے آسان بنائے. آج اسے میں اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك, يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود, يا حنان يا منان يا كريم يا ديان يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم, وحبب ما يقربنا إلى حبه, واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.